بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, اس کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت سے اور محبت سے نوازا ہے, اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر سید الشہداء جاری رکھنے والوں میں, اس فرش عزا پر بیٹھنے والوں میں قرار فرمایا ہے, اور خاص سعادت ہے کہ اس نے ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت دی ہے, اس ذمہ داری کو نبھانے کا موقع دیا ہے, اور بحمد اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہوئے انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. جس طرح پروردگار عالم کی ہر نعمت کے پیچھے کوئی حساب ہوتا ہے اور انسان ذمہ دار ہوتا ہے, اسی طریقے سے یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو میں اور آپ ذکر سید الشہداء کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کرنے والے کہلا رہے ہیں, یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا ہمیں جواب بھی دینا ہوگا, ہمیں حساب بھی دینا ہوگا. اس ٹائپ کی جو محافل ہوتی ہیں جس میں ہم اور آپ ذکر سید الشہداء کے حوالے سے بیٹھے ہوتے ہیں, عزاداری کے حوالے سے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کا ایک جائزہ لے لیں. جو اس کے عنوان سے نئے عناوین ہمارے پاس آ رہے ہیں, نئے موضوعات ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان نئے عناوین اور موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو بلا شک و شبہ پروردگار عالم کے قرب کا سبب بھی ہے, اس میں دین کی عظمت بھی ہے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی بھی ہے. مجموعی طور پر یوں احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ایک مجموعی ماحول کے اندر پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے اور ایک غیر ذمہ دار انسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک عزادار, ایک ذاکر سید الشہداء, ایک ذمہ دار ہوتا ہے اور ایک غیر ذمہ دار ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہ تقسیم احساس کر سکتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ذمہ دار ہوتے ہیں, جو کام ان کو دیا جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے نبھانا جانتے ہیں, اس کو نبھانے کے اوپر اپنی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کچھ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں, جو کام بھی دیا جاتا ہے اس کو صرف گزارنے کی خاطر انجام دے دیتے ہیں تاکہ کوئی باس پورس نہ ہو, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی شکوہ نہ کیا جا سکے, ان سے کوئی شکایت نہ کی جا سکے, اس سے زیادہ ہدف نہیں ہوتا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے سید الشہداء کے عزادار ہونے کے ناطے یہ تقسیم بہت اچھے طریقے سے ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے, یا ہم ذمہ دار ذاکر ہیں یا ہم غیر ذمہ دار ذاکر ہیں. جو شخص غیر ذمہ دار ذاکر ہوتا ہے اس کی اورینٹیشن خود اپنے اوپر ہوتی ہے, اس کا سب کچھ اپنے لیے ہوتا ہے, یعنی جب وہ ذکر سید الشہداء کر رہا ہوتا ہے, جیسے آج کل کے ایام میں محرم کے بارے میں سوچے گا, ماہ سفر کے بارے میں سوچے, تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے, مجھے کیا ملنا ہے, اس سے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا, میں اپنے مفادات کا کیسے تحفظ کروں گا, اپنے دشمنوں کا کیسے مقابلہ کروں گا, اپنے مقابل پہ آنے والے لوگوں کو کس طریقے سے نپٹاؤں گا. غیر ذمہ دار انسان ایسا ہوتا ہے, سیلف اورینٹیڈ ہوتا ہے, اپنے آپ کو محور سمجھتا ہے, پوری دنیا کو اس کے اوپر چلاتا ہے. نعوذ باللہ, غم سید الشہداء کو اسی کے اوپر چلا رہا ہوتا ہے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی غم کی اپنی حیثیت کیا ہے, عزاداری کی اپنی حیثیت کیا ہے, اس کی حیثیت صرف اپنے لیے ہوتی ہے, اپنے آپ کو کائنات کا محور سمجھتا ہے. یہ غیر ذمہ دار انسان ہے, یہ خود غرض انسان ہے, یہ اتنا سیلفش ہے کہ اس کے لیے باقی کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ عزادار اور یہ اگر ذاکر میں تبدیل ہو جائے تو بہت نقصان دہ انسان ہے, اس کا نقصان بے انتہا زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سید الشہداء کے ہدف کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, یہ اپنے مفادات کے لیے جدوجہد کرے گا, اپنے مفادات کے لیے قربانیاں دے گا، اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے لڑے گا، اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے دوستی کرے گا. ہمارے پاس روایت موجود ہے، افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر دوستی کرے، اللہ کی خاطر دشمنی کرے. یہ انسان اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کا فساد بے انتہا زیادہ ہے، خاص کر اگر اس کو شہرت بھی مل جائے، خاص کر اگر اس کو طاقت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے. فاسد انسان تمام وسائل کو اپنے فساد میں استعمال کرتا ہے، تو اس کو جتنا مقام ملتا رہتا ہے اس کا فساد بڑھتا رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ذمہ دار عزادار ہوتا ہے. جو ذمہ دار عزادار ہوتا ہے اس کے لیے جو چیز مطرح نہیں ہوتی، جو چیز اس کے مد نظر نہیں ہوتی، وہ خود اس کی اپنی ذات ہے. ذمہ دار عزادار، ذمہ دار ذاکر اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ہدف کو دیکھے گا، وہ اپنے مقصد کو دیکھے گا، اپنی ذات سے قربانیاں دے گا اپنے ہدف اور اپنے مقصد کی خاطر. اور آپ قرآن محترم سے جو سب سے پہلی چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، گرچہ میں کس پوزیشن میں جا کر اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل بن سکتا ہوں، صرف اس عنوان سے کہ چونکہ ہم اور آپ ایک مشترکہ جد و جہد کا حصہ ہیں، اس خاطر سمجھ میں آتی ہے. جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ مجھے ذمہ دار ہونا چاہیے. میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان ہدف کے مقابلے میں ذمہ دار ہوں. اپنے لیے میرا کیا ہوگا؟ کیا میں خدا سے زیادہ اپنے لیے کوئی بھلائی سوچ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے خدا سے زیادہ ہمدردی کر سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا. کیا میں اپنے لیے خدا سے زیادہ وسائل لا سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا. تو مجھے خود غرضی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں واقعا سید الشہداء کے لیے محنت کروں گا تو کیا خدا متعال کا نظام میرا ساتھ نہیں دے گا؟ کیا میری مصلحتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی خود غرضی بھی کرے تو پھر اعلیٰ پیمانے پہ جا کے خود غرضی کرے. آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے اگر کسی کو ریاکاری کرنی ہے، ریاکاری کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہ عبادت کو کسی کو دکھانے کے لیے انجام دینا ہے. تو فرماتے تھے اگر کسی کو ریاکاری کرنی ہے تو اللہ کے لیے ریاکاری کریں، اپنے جیسے انسانوں کے لیے ریاکاری کر کے اس کو ملنا کیا ہے؟ وہ خود انسان اتنا بے بس ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا کرے گا؟ تو فرماتے تھے کسی کو ریاکاری کرنی ہے تو خدا کے لیے ریاکاری کرے، جس کے پاس کچھ طاقت بھی ہے، دینے کو کچھ ہے. تو اگر میں خود غرض ہی بنوں تو خود غرضی کا تقاضا یہ ہے کہ میں ذمہ دار بنوں، اللہ کے لیے کر لوں تو میری تمام مصلحتیں ویسی پوری ہونی ہیں. تو آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ذمہ دار بن جائیں. آپ ہیں ذمہ دار پہلے سے الحمد للہ رب العالمین، اس کے اوپر اور زیادہ توجہ دے دیجئے کہ مجھے اور آپ کو ذمہ دار بننا ہے سید الشہداء کے ہدف کے لیے، سید الشہداء کے مقصد کے لیے، دین اسلام کے لیے. جب ان مصلحتوں پہ توجہ دیں گے ہمیں ممکن ہے ظاہری طور پہ کچھ نقصان بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم خدا متعال سے زیادہ اپنا خیال نہیں رکھ پائیں گے. جب خدا متعال خیال رکھے گا ہماری مصلحتیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہمیں عزیز ہے تو شاید وہ غلط ہوگا جو خدا ہمیں نہیں دے رہا ہوگا. تو ایک اطمینان نصیب ہو جاتا ہے انسان کو کہ مجھے خدا پہ اعتماد کرنا چاہیے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے اپنے عمل کے اندر، اپنے اس جد و جہد کے اندر جو چند مہینے کے لیے انجام پائے گی بہت شدت کے ساتھ، اور اس کا ایک خاص اثر ہمیں نصیب ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے، اور جیسے کہ اب ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ سے بہت نزدیک آ رہے ہیں، اور آج کا دن جو ہے وہ مولانا امام کی شہادت کا دن بھی قرار پاتا ہے، اس کی شب یہاں پہ قرار پاتی ہے، نہیں معلوم وہاں پہ کون سے ایام ہوں گے. تو یہ جو فاصلہ، بہت کم فاصلہ رہ گیا ہے، ایک مہینے کا فاصلہ، اس میں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ غیر ذمہ دار ہوگا تو تیاری بھی کرے گا، غیر ذمہ دار ہوگا تیاری نہیں کرے گا. ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، اور طالب علم ہونے کے ناطے بھی یہ پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. اس تجربے سے میں اور آپ ہر سال گزر رہے ہیں، اس عنوان سے بھی ہم ایک دوسرے کو یہ سمجھا سکتے ہیں. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مجھے اس ایک مہینے کے اندر اپنی معنوی تیاری کے اوپر محنت کر لینی چاہیے. یعنی میں یہ حساب لگاؤں کہ 11 مہینے جو گزشتہ رہے اور ذی الحجہ کو ملا کے 12واں مہینہ، ان 12 مہینوں میں میری معنوی حیثیت کیا ہے؟ بہتری آئی ہے یا نعوذ باللہ تعالی تنزلی آئی ہے؟ میں اس سے پیچھے چلا گیا. تو آپ چونکہ ذکر سید الشہداء کرنے والے ہیں، آپ ایک خاص عزت کو حاصل کریں گے ان کے نام پر. یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ بظاہر آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرے اور آپ کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، وہ سید الشہداء کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس واسطے کی وجہ سے عزت مل رہی ہوتی ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اوپر. ہمیں اس واسطے کا بھی تو پاس رکھنا ہوگا. اگر مجھے کسی نسبت کی بنیاد پر کوئی عزت مل رہی ہے تو جو صاحب نسبت ہے اس کے مقابلے میں مجھے کوئی ذمہ داری نہیں ملے گی. لوگ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں آپ کو اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سید الشہداء کے ذکر کے بعد ان سے کوئی رابطے میں ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق جڑا ہوا ہے, ہم ان کی کوئی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, گویا ہم ان کی خدمت گزار ہیں, لوگ ہمیں امام کا سپاہی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ جو نسبت ہے اس کی بنیاد پر مجھے کوئی تیاری نہیں ہونی کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے تیاری کر لینی چاہیے, مثلا اس ماہ ذی الحجہ کے اندر میں اپنے اوپر جد و جہد کروں, اپنی معنوی کمزوریوں کو پورا کروں. کون سی معنوی کمزوری کو ہم جیسوں کو سب سے زیادہ پورا کرنا چاہیے, یعنی جس کا خطرہ ہم سب کو زیادہ ہے. ظاہر بیماریوں کے جو خطرات ہوتے ہیں ان کے لیول ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک آدمی کو نزلے کا خطرہ ہے کہ نزلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نزلہ ہوگا کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے, لیکن ایک آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کینسر ہو جائے گا, بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر گرچہ وہ بھی ایسا نہیں کہ لا علاج ہو جائے, علاج ہو جائے گا لیکن مشکلات سے ہوگا, مسائل جھیلنے پڑیں گے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں سید الشہداء کا ذکر کرنے والے ہونے کے ناطے کس بیماری کا سامنا سب سے زیادہ کرنا پڑے گا, کس اخلاقی بیماری کا. مجھے دو بیماریاں بہت عجیب لگتی ہیں, ان دو بیماریوں کا ہمیں خاص کر سامنا کرنا پڑتا ہے, عام آدمی کو نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں کرنا پڑے گا. ان میں سے ایک بیماری ہے تکبر کی بیماری, یہ ہمیں لگ سکتی ہے. بھائی آپ کہیں گئے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کا احترام کر رہے ہیں, آپ کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, آپ کو خاص جگہ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے, سب لوگ باقی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اتر کے آتے ہیں, بعض اوقات لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں, بعض اوقات عزت دکھاتے ہیں, آپ کو احترام دیتے ہیں. اگر کسی کے نفس کے اندر جھیلنے کی طاقت نہ ہو تو متکبر نہیں بن جائے گا, اس کے دل میں غرور نہیں آئے گا کہ میں کچھ ہوں. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اس مصنوعی غرور کا شکار ہوئے پھر رہے ہیں, اپنے آپ کو واقعا کچھ سمجھنے لگتے ہیں, جبکہ عین ممکن ہے کہ جو سامعین ہوں وہ معنوی مقام میں ان سے کہیں بلند ہو, ممکن ہے ان کا مقام اس سے کہیں بلند ہو, بلکہ مجھے تو احساس ہوتا ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو پہلی بیماری جو ہمیں اور آپ کو لاحق ہو سکتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے. ہم لوگ اس جگہ پر اس احترام کو حاصل کرتے ہوئے سمجھنے لگتے ہیں واقعا کچھ ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر جو غلطیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ لامتناہی ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر بدترین بیماری انسان کے اندر غرور تکبر کی بیماری, وہ جو شیطان کی بیماری ہے, اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ انسان کی جو روح کی شکلیں ہوتی ہیں ان میں بدترین شکل شیطانی شکل ہے, اور شیطانی شکل جو روح کو ملتی ہے برزخی روح کو, اس میں جو اہم ترین صفت ہے وہ تکبر کی صفت ہے, اس کی وجہ سے ملتی ہے. تو یہ بیماری ہمیں لاحق ہو سکتی ہے, جو جسمانی بیماریوں میں جو بدترین بیماری ہو سکتی ہے اس کے مقابلے میں روحانی بدترین بیماری ہے. اس کے بعد کفر ہے, اس کے بعد خدا متعالیٰ کا انکار ہے نعوذ باللہ تعالیٰ, اس کے بعد ریاکاری نہیں معلوم کیا کچھ سب کچھ شروع ہو جائے گا. بس ایک بیماری جو ہمیں لاحق ہو سکتی ہے وہ تکبر کی بیماری ہے, غرور کی بیماری, اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینے کی بیماری. دوسری ایک اور مشکل ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا. جب لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بول رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے, 100-500 لوگ بیٹھے ہوئے, تو خود بخود وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں واقعا کچھ ہوں, میری عقل میں کچھ اضافہ ہے, شاید دوسرے لوگوں کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو میرے پاس ہے. یہ بھی گمان ہے, میرا اپنے خیر گمان باطل ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں انسان سوچنے لگتا ہے, چونکہ سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں اسے, تو وہ سمجھنے لگتا ہے واقعی میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, میرے پاس اتنی عقل و کل ہو گیا ہوں شاید میں, کہ دوسرے کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اپنی غلطیوں کے لیے عذر بنا لیتا ہے. اس کے سامنے آئے گا کہ دیکھو تم نے غلطی کی ہے, نہیں مانے گا, کیوں, اپنے آپ کو عقل کل سمجھا ہوا ہے, اس دوسری بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا. بس یہ دو بیماریاں کم از کم ایسی نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ دسیوں اور بیماریاں, مادہ پرستی بیماری ہے, شہرت پسندی بیماری ہے, یہ سب بیماریاں ہم لوگوں کو لاحق ہو سکتی ہیں, لیکن یہ دو بنیادی ترین تباہ کن ترین بیماریاں ہمیں لاحق ہو سکتی ہیں, جس کے لیے تمام تر زمینہ فراہم ہوا ہوا ہے, سارا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کے لیے. تو مثلا اس ایک مہینے کے اندر ہم اپنے نفس کے اوپر محنت کریں, میرے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے, میرے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. اگر غرور اور تکبر کو کبھی احساس کیا مجلس پڑھتے ہوئے, مجلس کے بعد اس کا رائے حل کیا ہوگا؟ مثلا کوئی غیر معمولی احترام کر رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کا حل کیا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کے غیر معمولی احترام کے مقابلے میں تواضع اور انکساری دکھاتے ہیں, وہ بھی ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے, تاکہ وہ دیکھ کر کہے دیکھو کتنا منکسر المزاج انسان ہے, اس کے اندر کتنا تواضع ہے، یہ کتنا اپنے آپ کو ہمبل سمجھ رہا ہے، اس میں بھی ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے. شیطان بہت ہوشیار ہے، شیطان آسانی سے تو نہیں چھوڑے گا. میں نے علاج نکالا نا مثلا، اس نے میرے سامنے غیر معمولی احترام دکھایا، میں نے توازو اور انکساری دکھائی، اب شیطان شکست تھوڑی مانے گا، وہ اس توازو اور انکساری کو ایک اور جرم میں تبدیل کرے گا. وہ جرم کیا ہے؟ ریاکاری ہے. یہ توازو اور انکساری خدا کے لیے نہیں ہے، یہ بھی کسی کو دکھانے کے لیے. تو بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن میں آ جاتے ہیں ہم لوگ، کہ ایک طرف سے تکبر کا حملہ ہے، ایک طرف سے خود پسندی کا حملہ ہے، ایک طرف سے ریاکاری کا حملہ ہے، اور اس دوران میں مجھے ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اس کا جو مجھے آسان ترین حل سمجھ میں آتا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ میں یہ سوچوں کہ یہ لوگ میرا احترام کر ہی نہیں رہے ہیں، یہ لوگ صرف سعید الشہدا کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. وہی جو میں نے عرض کیا، ذمہ دار آدمی کی اورینٹیشن اپنے اوپر نہیں ہے، ذمہ دار آدمی کی اورینٹیشن سعید الشہدا کے اوپر ہے. ہم لوگوں کو محبت کا چور نہیں ہونا چاہیے. محبت کا چور کسے کہتے ہیں؟ لوگ سعید الشہدا کی محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کی محبتوں کو چوری کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، انہیں اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ چوری ہے. لوگ سعید الشہدا کی محبت میں یہاں تک آئے، مجھے جو زیادہ زیادہ کام کرنا چاہیے، مجھے وہ پل بننا چاہیے جس کے اوپر سے گزر کے لوگ امام حسین تک پہنچ جائیں. مجھے لوگوں کو محبتوں کو اپنے اوپر نہیں لانا چاہیے، بلکہ ان کو سعید الشہدا کی طرف بھیجنا چاہیے. بلکہ اگر میں صحیح معنی میں دیکھوں تو بات سننے والوں کا دل اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ان کے دل کا سہارا لے کر ہم امام حسین سے نزدیک ہو سکتے ہیں. ہم کون ہیں؟ انہوں نے بیچاروں نے سب کچھ کیا ہے، انہوں نے زحمتیں اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بلا عوض کام کرتے ہیں، مشکلات مشقت سب کچھ تحمل کر رہے ہوتے ہیں. البتہ ظاہر ہے ہر ماحول کے اندر سارے سننے والے ایسے نہیں ہوتے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تناسب سے دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، کم اگر کمپیریزن میں دیکھا جائے ٹھیک ٹھاک تعداد ہوتی ہے اچھے لوگوں کی. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی تیاری جو ہوگی وہ معنوی تیاری ہوگی، اپنے آپ کو معنویت کے اندر لے کر جانا. اس دوران میں آپ سہارا لے سکتے ہیں، مثلا کچھ دعاؤں کا، کچھ اذکار کا، اوراد کا، کہ کس طریقے سے کام کو آگے کیا جائے. لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں ان معاملات کے اندر. مثلا ایک ذاکرہ کو میں دیکھتا تھا کراچی میں، کہ وہ ہر مجلس سے پہلے دو رکعت نماز حضرت ام البنین کو ہدیہ فرماتی تھیں، بہت اچھا عمل تھا واقعہ. اور وہ فرماتی تھیں کہ اس سے مصائب کے اندر ایک عجیب طریقے سے معنویت آتی ہے، برکت آتی ہے. بی بی ام البنین کے نام ہدیہ کرتی تھیں دو رکعت نماز، بہت اچھا عمل. آپ اور میں بھی کچھ سوچ سکتے ہیں. مثلا ہم سوچیں ہر روز زیارت عاشورہ نہیں بھی پڑھ رہے تھے، کم سے کم اب محرم سے لے کر ربیع الاول تک ہر روز زیارت عاشورہ پڑھیں گے. ہم سید الشہدا کے نام پہ عزت حاصل کر رہے ہیں، ہمیں سید الشہدا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ دوسرے لوگ تو ذکر کر رہے ہیں، آپ کہیں گے ہم مجلس میں کر تو رہے ہیں، یہ مجلس میں کر رہے ہیں، تنہائی میں کیوں نہیں کر رہے؟ میں سمجھتا ہوں میرا جیسا آپ کے جیسا آدمی جو سید الشہدا کا ذکر ممبر پہ بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے شاید کافی نہیں ہوگا. البتہ خدا اسے بھی قبول کر لے ہماری طرف سے، یہ اچھا ہے، لیکن یہ کہ شاید زیادہ امپورٹنٹ ہوگا ہم تنہائی میں کتنا تذکرہ کریں گے. اگر میں واقعا سعید الشہدا سے نزدیک ہوں تو تنہائی میں کیوں نہیں نزدیک، سب لوگوں کے سامنے ہی کیوں نزدیک ہوں؟ پھر مجھے اپنے اکیلے پن میں بھی سعید الشہدا سے نزدیک ہونا چاہیے. تو شاید ہمارے اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم تنہائی میں سعید الشہدا کا تذکرہ ضرور کریں. سونے سے پہلے، صبح کو اٹھ کر، کسی بھی لمحے کے اندر، اور میں خاص کر عرض کروں گا جب آپ مجلس پڑھ کر آئیں اور مثلا کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات کہ مثلا کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، بہتر ہے اگر کہہ سکیں، موقع اور ریاکاری نہ بنے تو کہہ بھی دیں کہ بھائی یہ تعریف میرے لیے نہیں ہے، مجھے معلوم ہے سعید الشہدا کی تعریف ہے. اب لگتا ہر جگہ مت کہیں، ورنہ لوگ مثلا کہیں احسن اور ریاکاری اس میں بھی داخل ہو جائے، احتیاط کر لیں انسان. لیکن اپنے ذہن کے اندر رکھیں احترام میرا نہیں ہے، امام حسین کا احترام، ان کو ہم سے کیا غرض ہے؟ اور واقعا حقیقت یہی ہے، ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے. کل جب میں نہیں تھا تو ازداری نہیں ہو رہی تھی کیا؟ اور جب میں نہیں ہوں گا تو ازداری نہیں ہو رہی گی کیا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ہے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم واسطہ قرار پا رہے ہیں اس کے اندر. ہم سعید الشہدا کے عظیم الشان دسترخوان کا ایک حصہ ہیں، کہ جہاں پر لاکھوں لوگ اپنی علمی معنوی پیاس کو بجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے ایک ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری معنوی علمی تیاری ہونی چاہیے، یہ معنوی تیاری. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں علمی تیاری ہونی چاہیے. علمی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، علمی تیاری کا ایک حصہ ہونا چاہیے اس ایک مہینے کے اندر احادیث پر توجہ دیں. احادیث میں دنیا بسی ہوئی ہے، علم کے نہیں معلوم کون کون سے خزانے دار ہیں، جو جس کو شاید میں اور آپ سمجھنے ہیں کہ قابل نہیں ہوئے ابھی. لیکن اگر احادیث کے اوپر ہماری دسترسی رہتی ہے، ان کا ہمارا مطالعہ رہتا ہے، بہت سارے راستے کھلتے ہیں ان سے. میں خود شاید ذاتی طور پر اس سے محروم ہوں کہ میں احادیث کا شاید اتنا زیادہ مطالعہ نہیں کر پاتا جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہو جانا چاہیے، لیکن کم سے کم سمجھنے کی حد میں مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ احادیث پر ہمارا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. آپ ہمیں توجہ فرمائیں، آپ کے پاس ایک مہینہ ہے، ایک مہینے کے اندر آپ احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی کتابیں اس وقت اردو میں بھی دستیاب ہیں، انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، ان کو دیکھیے، احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، احادیث کے اوپر غور کریں. البتہ ظاہر ہے کہ ہر حدیث صحیح حدیث نہیں ہے، ہر حدیث مستند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بنیادی گڑبڑ نہیں ہے، بنیادی غلطی نہیں ہے، تو قابل قبول ہے. مستحبات کے اندر کم از کم قابل قبول ہوتی ہیں احادیث. تو اخلاقیات کے اندر، مستحبات کے اندر اچھے مطالب، بہت اچھے مطالب احادیث سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. احادیث پہ توجہ فرمائیں، اس ایک مہینے کے اندر کوشش کریں سید الشہداء کے واقعے اور اس سے ملحقہ تاریخ کی مناسبت سے کوئی ایک کتاب آپ ضرور پڑھ لیں، چاہے دوبارہ پڑھ لیں، کوئی ایک کتاب دوبارہ پڑھ لیں. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ واقعات آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں گے. مصائب میں اپنے واقعات نہیں بولیں گے، واقعا سید الشہداء کے واقعات بولیں گے. مصائب کے اوپر بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ مصائب کہاں سے پڑھے جائیں، مصائب میں کہاں سے روایات کو لیا جائے. حد تر امکان کوشش کریں سنے ہوئے مصائب مت بولیں، حد تر امکان کوشش کریں. کوشش کریں کوئی مستند آدمی ہو جس کے کندھے پہ کم از کم رکھ کر مصائب پڑھ لیے جائیں. مثلا شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو، مولانا ذیشان الدر جوادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلاں نے کسی نے اپنی کتاب میں کہا ہے، فلاں نے کسی نے مصائب میں پڑھا ہے جو آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہے، کل کم از کم قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے کہ فلاں آدمی سے سنا تھا. اپنی بات تو نہیں کہیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے محلے میں سنا تھا ہم نے. تو کچھ نہ کچھ صاحب اعتبار کا ذکر بیچ میں ہونا چاہیے. مصائب کی طرف توجہ دیں اس طریقے سے. بس یہ ایک علمی تیاری، ایک معنوی تیاری. اور علمی تیاری کا ایک حصہ یہ ہو کہ میں اور آپ احادیث کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے اور تاریخ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کسی طریقے سے. یہ تیاری کا حصہ. کن موضوعات پہ توجہ دیں؟ بہت بڑا مسئلہ جو بھی ذکر سید الشہداء کرنے والے ہیں اور جنہوں نے ہر سال کرنا ہوتا ہے، ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، موضوعات کہاں سے لائیں. واقعاً یہ پیچیدہ معاملہ ہے. ظاہر بہت سارے موضوعات آپ نے اگر 5-10 سال سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بہت سارے موضوعات خود کہہ دیے ہیں، بہت سارے موضوعات آپ کے ہمراہ چلنے والوں نے کہے ہوں گے، بہت سارے موضوعات دوسروں نے اور بڑے لوگوں نے کہہ دیے ہوں گے، تو ہمارے لیے شاید کچھ بچا نہیں ہوگا، ہمارا ذہن اس طرح سوچنے لگتا ہے. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر موضوع نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری مجلس کے اندر، جو میں نے مجلس پڑھنی ہے اس کے اندر، وہ مین پوائنٹس کون سے ہیں جس کے بغیر مجلس نہیں ہونی چاہیے. مین پوائنٹس کون سے ہیں؟ مثلا پوائنٹس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جو پہلا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مجلس میں سید الشہداء کی محبت اور اہل بیت سے رابطے کے اوپر کہیں نہ کہیں اصرار ہونا چاہیے. محنت کریں کہ لوگوں کے اندر سید الشہداء کے مقام کی تشریح ہو جائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہو جائے، جس کو ہمارے بعض دوست احباب فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام تعبیر فرما رہے ہوتے ہیں. اصطلاح غلط نہیں ہے، اصطلاح صحیح اصطلاح ہے، لیکن اگر اس کو اور فضائل سے بڑھ کر ہم یہ سوچیں، سید الشہداء کا مقام، سید الشہداء کی حیثیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام، اور ان سب سے بڑھ کر لوگوں کا عملی لگاؤ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اس کے اوپر اصرار ہونا چاہیے. یعنی مثلا میں اور آپ مجلس پڑھیں، ایسی کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے جس میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری اور آپ کی وجہ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شناخت میں کوئی مشکل پیش آ جائے، لوگوں کی پہچان میں مشکل پیش آ جائے. نہیں، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھے. لوگوں کے دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت آنی چاہیے، لوگ سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک آئیں، علمی طور پہ بھی نزدیک آئیں، معنوی طور پہ بھی نزدیک آئیں، کہ کس طریقے سے اس معنویت کو درک کر سکتے ہیں جو مولا امیر المومنین اپنی دعاؤں میں ارشاد فرما رہے ہیں، مولا چوتھے امام اپنی دعاؤں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. لوگوں کے اندر قرب کا کوئی راستہ بننا چاہیے. ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اسی چیپٹر کے اندر، لوگ اہل بیت کی محبتوں کو بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے، مثلا وقت کے امام کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے. ہم جس امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے لوگوں کو نزدیک لے جانا چاہیے. مثلا کوئی سید الشہداء کا تذکرہ کرتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مجموعی طور پہ بیان کرتا ہے، لیکن وقت کے امام پہ توجہ کم ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہو وہ ان کے فرزند کے اوپر توجہ نہیں کرے گا جو آج وقت کے امام ہے؟ یہ بنیادی ترین موضوع ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کا. اس کے ساتھ جو دوسرا موضوع سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ ساری شہادت اور یہ سارا واقعہ دین اسلام کے دفاع کے لیے تھا. کہتے ہیں امامت کے تین منصب ہیں دین اسلام کے مقابلے میں، دین اسلام کے حوالے سے، ایک بیان شریعت، دوسرا دفاع شریعت، اور تیسرا تطبیق شریعت. بیان کریں، دفاع کریں، تطبیق کریں، یہی عزادار کی اور ذاکر سید الشہداء کی ذمہ داری. شریعت کو بیان کریں، شریعت کا دفاع کریں، شریعت کی تطبیق کریں، یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے. آپ دیکھیں میرے اور آپ کے ذریعے اسلام کا بیان ہونا چاہیے، اسلام اپنے پورے حقائق کے ساتھ بیان ہونا چاہیے. اسلام محدود خانوں کے اندر رکھ کر بیان نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی پوری تصویر واضح ہونی چاہیے. بعض اوقات کوئی بہت خوبصورت پہلو ہوتا ہے کسی تصویر کا، لیکن اگر آپ اس کو تصویر سے نکال کر دیکھیں گے پھر خوبصورتی نہیں رہے گی. ایک خوبصورت سی تصویر کے اندر ایک درخت نظر آئے جس کے اندر بڑا خوبصورت سا ایک پتا نظر آئے، اور اس پتے میں ایک باریک سی ایک لائن چل رہی ہوگی، آپ صرف وہ لائن اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. پورا نظام خوبصورت ہوتا ہے، دین اسلام پورا نظام ہے، اس نظام کی خوبصورتی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اس کے اندر بیان شریعت، دفاع شریعت، تطبیق شریعت. تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کا جو بیان ہے، من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم، یا بامور المسلمين فليس بمسلم، جیسے کہ مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے، جو دن و رات گزارتا رہے مسلمانوں کی اسے پرواہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تیسرا بیان ہے، ہم مسلمانوں کے بارے میں ذمہ دار ہیں. اگر مسلمان لبنان کے اندر مر رہا ہے، ہندوستان میں مر رہا ہے، پاکستان میں مر رہا ہے، مشکلات سے دوچار ہے، ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے، بربریت سہ رہا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے اگر کوئی مسلمان کی ندا سنے مظلومیت کی جواب نہ دے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیسے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ایک مسلمان فلسطین کا مصیبت میں پڑا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، ہم کچھ نہ کریں؟ سید الشہداء، وقت کے امام، اہل بیت اطہار علیہ السلام، کیا وہ کچھ نہ کرتے؟ اور کتنا خوبصورت اور کتنا عجیب و غریب ذمہ دار بیان دیا ہے مولا امیر المومنین نے. فرمایا ذمہ داری ہماری بیان کرتے ہوئے، فرمایا کوئی یہودن کے پاؤں سے پازیب چھین کے لے جائے اور دوسرا کوئی اس کے غصے میں غم میں مر جائے، یہ حق مرا ہے. امیر المومنین ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں، سید الشہداء ہمیں ذمہ دار دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اپنے معاملات کو لے کے جائیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور کسی طریقے سے اس معاملے کو لوگوں تک کنوے کریں کہ بھائی یہ مسلمان ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین جنگ جمل کے اندر تشریف فرما تھے، جب جنگ شروع ہونے لگی فرمایا کون ہے جو ان لوگوں کے اوپر حجت کو پورا کرے گا؟ کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا ہم حجت کو پورا کریں گے. فرمایا حجت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جب لوگوں نے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ کوئی کفن پہنے، اسلحہ اتار دے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے اور دشمن کے لشکر میں جائے اور کہے ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح حجت خدا پوری ہو جائے گی ان پر. ایک جوان بڑھا کفن پہنے ہوئے، قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دشمن کے لشکر کی طرف گیا، دشمن نے اس کو تہتیخ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. امیر المومنین نے جب یہ دیکھا فرمایا اب ان کے اوپر جنگ، اب ان سے جنگ ہو سکتی ہے. کیوں؟ انہوں نے مسلمان کے خون کا پاس نہیں رکھا، انہوں نے مسلمان کا خون بہایا، بے گناہ خون بہایا. امیر المومنین کے نزدیک خون مسلمان اتنا محترم ہے، برما میں مسلمان کا خون بہے ہم خاموش بیٹھے رہے، فلسطین میں، لبنان میں، عراق میں، ہندوستان میں، کہیں پر بھی مسلمان کا خون بہے، مسلمان کا، عام انسان کا، مظلوم انسان کا، ہم خاموش رہے. کیسے خاموش رہے؟ سید الشہداء سے نہیں سیکھا خاموش رہنا، امیر المومنین سے نہیں سیکھا. فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بنو. سید الشہداء کی عزاداری ہمارے خون کو کھولا دیتی ہے اس معاملے پر، ہمارے خون کو جوش دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کا دفاع کرو. یہ ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں. اور آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے بہت اہم، وہ یہ کہ مسلمان کو بصیرت ملنی چاہیے، مسلمان کو دشمن کی شناخت ہونی چاہیے، دشمن شناسی ہمارے پاس ہونی چاہیے. سید الشہداء اہل بیت اطہار علیہ السلام کبھی اپنے خطبات کے اندر اپنے دشمن کی ترکیبوں کو بیان کرتے تھے، یہ جو مکاری کرنے والا ہے کیا مکاری کرنے والا ہے. یعنی گویا اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو دشمن شناسی کا درس دیتے تھے، دیکھو دشمن کو پہچانو اپنے، ورنہ اگر تم نے دشمن کو نہیں پہچانا دشمن کے فریب میں آ جاؤ گے. تم زبان سے یزید مرد آباد کہہ رہے ہو گے اور یزید وقت کے سامنے جھکے ہوئے کھڑے ہو گے. مسلمان کے پاس آگہی ہونی چاہیے، مسلمان کے پاس شعور ہونا چاہیے. عزادار سید الشہداء کی ذمہ داری ہے، سید الشہداء کی محبت دے، اہل بیت کا قرب دے، لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کرے، دین اسلام کا دفاع کرے، دین اسلام کو بیان کرے، دین اسلام کی تطبیق کرے، مسلمان کی مظلومیت تک پہنچے، مسلمان کی مظلومیت میں اس کا ساتھ دے، دشمن کو پہچانے، دشمن کے حربوں کو بیان کرے. یہ ذمہ دار عزادار انسان ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ وہ جو غیر ذمہ دار ہے، اس کو صرف ایک بات کی پرواہ ہے، میری مجلس جمی یا نہیں جمی، میری مجلس میں واہ واہ ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے مقام میں کتنا اضافہ ہوا نعوذ باللہ تعالی، اور کتنا برا انجام اس کا جو یہ ہو، کتنی بڑی برائی ہے اس شخص کے لیے جس نے واقعا سید الشہداء کے خون کے اوپر بنے ہوئے منبر رسول کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا. کتنا بڑا ستم کیا اس نے، اتنی بڑی سعادت مل سکتی تھی اسے بیچ کھایا، کس کام کے لیے؟ اس کے اوپر محنت ہو جائے، پاکیزگی کے ساتھ کام کریں، جو کام کریں خلوص دل کے ساتھ کریں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پیچیدگیوں میں مت جائیں اگر پیچیدگیوں کا علم نہیں ہے، سادہ باتیں کریں. بعض اوقات علمی ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ پیچیدہ باتیں کی جائیں، فلسفیانہ باتیں کی جائیں، شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کرنے کی جگہ ہو تو کر بھی دیں، اگر واقعا ایسا ماحول ہے، اس جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایسا سوال اٹھا ہوا ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے، کسی پیچیدگی میں جانا پڑے گا، کوئی انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے اس کے اندر، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے. جب کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنی پیچیدگی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو شاید خود اپنے بس میں بھی نہیں کہ اس کو سنبھال سکیں. ایک آدمی کھڑا ہو کے سوال پوچھے، اس کے اوپر کراس کوشچن کرے، شاید جواب نہیں دے پائیں گے. تو جتنا واقعا میرے دماغ کو سمجھ میں آ گیا ہے اس سے زیادہ آگے مت جاؤں، اور لوگوں کی عقل کے حد میں ہی رہیں اور اپنے آپ کو بھی محدود کریں اس کے، کہ لوگوں کی عقل میں اضافہ ہونا چاہیے، نہیں کہ یہ مجلس میری عقل کا اظہار ہونا چاہیے، جو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے اس اعلیٰ پائے کی جس کا اظہار کرنے کی طرف بات چلے جاتے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو سادہ رکھیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان رکھتے تھے، ہمیں بھی ایسی ہونا چاہیے. اپنے لیے کسی فضیلت کے قائل نہ ہوں سوائے اپنے اور خدا کے درمیان، لوگوں کے سامنے مت کریں. اگر خدا نے آپ کو ایک فضیلت دی ہے اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے، اور آپ خدا متعال کے احسان مند ہیں اور واقع احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اس کا اظہار کریں، لوگوں کے سامنے اظہار مت کریں کہ خدا نے ہمیں ایک فضیلت دی ہے. لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو لگے گا بیچارے وہ کہیں گے اچھا ہمارے سامنے ریاکاری کر رہے ہیں، ہمارے سامنے اپنی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. اور بالکل ایسی چیپٹر ہر ایک شخص کے بارے میں، میں نے سارا اسرا ذاکر اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ کیا، ذاکرین کے اوپر کیا. مثلا ہر وہ شخص جو پرومیننس حاصل کرے ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے اس مسئلے میں شریک ہے، چاہے وہ منتظم ہو، چاہے وہ ماتمی ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہے، چاہے وہ مرثیہ خان ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، جس کسی کو بھی پرومیننس مل رہی ہے وہ اس مسئلے میں شریک ہے. اس کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلائے اور اس غلطی سے دو چار ہو جائے کہ شاید یہ میرے لیے پلیٹ فارم بنائے. نہیں، ہمارے لیے پلیٹ فارم نہیں بنائے، یہ سید الشہداء کے لیے بنائے، دین اسلام کے لیے. اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس امانت داری کا ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان قربانیوں کے صدقے میں، وقت امام کی ان قربانیوں کے صدقے میں. آخری بات جو انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ جو میں نے پہلے پوائنٹ کے طور پر بھی کہی تھی جب چار پوائنٹس بیان کیے تھے ذکر سید الشہداء کے وقت کے لیے، وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو وقت کے امام کے نزدیک لے کر آنا ہے. نہیں معلوم ہم کتنے سال دور ہیں، کتنے دن دور ہیں، کتنے لمحے دور ہیں وقت کے امام کی تشریف آوری سے، لیکن ظلم ہوگا اگر ہم لوگوں کو نہ بتا سکے کہ ان کی گردنوں پر ایک امام کا احسان ہے. اور وہ ایک امام کے لیے ذمہ دار ہے. ہمیں اس پہ خاص توجہ دینی ہوگی, کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا رکھنا ہوگا, جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان تک پہنچانا ہوگا معنویت کسے کہتے ہیں, دعا کسے کہتے ہیں, اور ان سب کو ایک خاص روح کے ساتھ, الفاظ اور ڈھانچوں کے اندر نہیں بلکہ روح کے اندر. آپ دعا کی روح کسے کہیں گے, ماتم کی روح کسے کہیں گے, خطاب کی روح کسے کہیں گے, اس روح کے ساتھ انشاءاللہ کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس راستے پر چلنے اور اس سعادت کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا کہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں, خاص کر رہبر معظم کے بیانات کی روشنی میں, یہ جو آگے محرم ہمارے سامنے ہے, اس محرم میں جو خاص پیغام ہے ہمارے لیے وہ کیا پیغام ہے, اور ہم اس پیغام تک کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں. بنیادی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جو اس زمانے کے اندر مسائل کے طور پر جاری ہیں, کچھ سیاسی مسائل ہیں, کچھ معاشرتی مسائل ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سیاسی پس منظر کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, اور اسی حساب سے دشمنوں کی سازشیں بھی ایک خاص سمت کی طرف گامزن ہیں. جو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ جو مسائل ہم پہلے علاقائی سطح پر دیکھ رہے تھے, ان کو دشمن بین الاقوامی سطح کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان مسائل میں سے ایک مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ فرقہ واریت کا ہے, کہ وہ فرقہ واریت کے جو پہلے مثلا ملک کے اندرونی علاقوں کے اندر دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے اندر ہو رہی تھی, اس فرقہ واریت کو ملکی سطح پر لے کر آئے, اور ملکی سطح سے نکال کر علاقائی سطح کے اوپر, اور پھر نہیں معلوم بین الاقوامی سطح کے اوپر. کس طرح سیریا کو, شام کے میدان کو محاذ بنا دیا فرقہ واریت کا محاذ, بحرین کو فرقہ واریت کے محاذ میں تبدیل کر دیا, اور عراق کب سے اس کی آگ میں جل رہا ہے, پاکستان, افغانستان کب سے اس مصیبت میں مبتلا ہے. تو ایک کوششوں میں سے ایک کوشش جو کی جا رہی ہے, کبھی دوست بن کر کبھی دشمن بن کر, اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے فرقہ واریت کو پھیلایا جائے. مجھے اور آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. رہبر معظم نے نہیں معلوم بے شمار بیانات کے اندر اس بات پہ توجہ دلائی ہے اپنے فتاوی کے ذریعے سے, کہ بدترین زہر جو ایک اس وقت ایک مسلمان دوسرے کے خلاف استعمال کر سکتا ہے وہ فرقہ واریت ہے, جس کو دوسرے لوگ تیار کر کر کے ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اس کام کے لیے ہمیں سب کچھ دیتے ہیں, اس کام کے لیے ہمیں ٹیلی ویژن بھی دیتے ہیں, اس کام کے لیے ہمیں چینلز بھی دیتے ہیں, اس کام کے لیے سارے کام دینے کو تیار ہیں کہ ہم فرقہ واریت پھیلائیں. اگر دین پھیلائیں گے تو روکیں گے, لیکن فرقہ واریت پھیلائیں تو ہمارا ساتھ دیں گے. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ کریں. اور میں جو باتوں میں سے گزشتہ باتوں میں اصرار کیا, اس کے اوپر بے انتہا اصرار رہبر معظم کا, وہ معنویت ہے, نہ کھوکھلی معنویت, عملی معنویت. ایک ہوتی ہے کھوکھلی لفظی معنویت, ہوتی ہے بڑے لمبی لمبی دعائیں پڑھنا, لمبے لمبے اوراد, اذکار, تسبیحات, نمازیں, دعائیں, جن کے اندر روح نہیں ہوتی, جن کے اندر توازن نہیں ہے, جن کے اندر انکساری نہیں ہے. پڑھنے والا پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اور زیادہ متکبر پانے لگتا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم واقعی معنویت کی بات کر رہے ہیں. یا مثلا معنویت کے نام پر جھوٹے دعوے, معنویت کے نام پر امام سے ملاقات کے بے بنیاد دعوے, ان سب کی باتیں نہیں ہو رہی, واقعی معنویت کی بات ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں, اور ہم نے اس بات کو مقرر مختلف طریقوں سے اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے, وہ یہ کہ جو دین اسلام کا طاقت کا حصہ ہے, کفر اس کو کمزوری میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. ذکر سید الشہداء طاقت ہے, اس کو فرقہ واریت میں تبدیل کیا. معنویات, دعا, عرفان, یہ طاقت ہے, مصنوعی عرفان دے کر لوگوں کو ایک اور راستے کے اوپر گامزن کر دیا. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس پہ توجہ, یہ ایک بنیاد ہے اسلام کے اندر. اس کے نام پر جھوٹے دعوے دے دے کر لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کر دیا. وہ جہاں خون ملتا ہے وہاں زہر ڈالتے ہیں. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونا پڑے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا بھائی یہاں ویلیوز کیا ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں آتی ہے, لوگ مظلوم ہیں بیچارے, سید الشہداء کے نام پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کوئی آدمی اپنے اندرونی نفس کو, اس کی حیوانیت کو, اس کی نفسانیت کو چھپا لیتا ہے سید الشہداء کے نام پر, لوگ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. البتہ مجھے یقین ہے کہ کوئی انسان لمبی مدت تک سب کو دھوکہ نہیں دے سکتا, لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں, لیکن احتیاط کریں, اقدار کو اپنے سامنے رکھیں, الفاظ اور ظواہر سے زیادہ. تو انشاءاللہ اس کا چانس کم سے کم ہوگا انشاءاللہ. خدا نے متعال سے دعا ہم بھی کریں گے اور آپ بھی فرمائیں کہ انشاءاللہ یہ ماہ محرم آ رہا ہے, خدا نے متعال ہمیں اس ماہ محرم میں اہل بیت کی بہترین خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہم نے اپنی زندگیوں میں جو ماہ محرم اب تک گزارے ہوں, اس آگے آنے والے محرم کو ان سب میں بہترین سال قرار فرمائے. زیادہ اطاعتیں ہوں, زیادہ بندگی ہو, زیادہ فرما برداری ہو, اہل بیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے, اس پر عمل ہو, اور انشاءاللہ ان کاوشوں کوششوں کے صدقے میں خدا نے متعال ہمیں وقت کے امام کے ظہور مقدس سے منور فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں, اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی, جنہوں نے اس کام کو انجام دیا, اس کے لیے زحمت اٹھائی, ان سب کے شکر گزار اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ آپ سب سے التماس دعا کے ساتھ اجازت طلب کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.